مومنین اکران سماعت فرمائیے، کل روز عاشورہ اس محفل میں صبح 8 بجے مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباخریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التخویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الٰہیۃ صاحب بامر اللہ. آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، صلوات جهاد اكبر کے موضوع پر پچھلے 8 دنوں سے ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں. رسول نے خوش آمدید کہا تھا ان کو جو جنگ کر کے میدان سے واپس آئے، اور پھر کہتے ہیں کہ تم چھوٹا جہاد کر کے واپس آئے ہو. اصل جہاد خود سے لڑ جانا ہے، اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنا ہے، نفس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ جہاد اکبر ہے. ہم پچھلے 8 دنوں سے نفس کی قسمیں، جسم کا کمال، روح کا کمال، ہم نے اس بات پر بھی گفتگو کی کہ جسم ہے تو فطرت ہوگی، روح ہے تو عقل ہوگی، نفس ہے تو خواہشات ہوگی. آج کیونکہ گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، تھوڑا سا پریکٹیکل کہ تزکیہ نفس کیسے ہو. دیکھیں، شیخ سعدی ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس تمہارے اپنے ساتھ تمہاری گھر میں رہتا ہے، خامخواہ دوسرے مخالفین سے جنگ کرتے پھرتے ہو. مولانا روم کے جملے ملتے ہیں کہ نفسانی خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہوتی ہیں، گلی میں اگر کوئی گدھا مر جائے تو سارے سوئے ہوئے کتے بیدار ہو جاتے ہیں، خواہشیں بھی امڑنے لگتی ہیں ان کی، سب کاٹ کھانے کو تیار ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جسم میں بہت سارے ایسے کتے سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں موقع نہیں ملا، وہ چھپے ہوئے ہیں اب تک، جب موقع ملتا ہے بیدار ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے اس کا حل؟ مشکل کام ہے، نفس سے لڑ جانا، خود سے لڑ جانا مشکل کام ہے. ایک ہی کام کرنا ہے، مخالفت نفس. اور کیسے ہوگی وہ؟ بغداد کی گلی میں ایک شخص مجمع لگائے بیٹھا تھا، بہت سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے، کافر تھا لیکن ایک کرامت دکھا رہا تھا. لوگوں سے کہتا تھا کہ تم مجھ سے سوال کرو کہ میرے دل میں کیا نیت ہے تمہارے دل میں، اور میں بتلا دوں گا، کیونکہ میں دلوں کے حال جانتا ہوں. خوش ہوئے لوگ آ کر سوال کر رہے تھے، بتاؤ میری نیت کیا ہے، بتلا رہا تھا وہ، درست بتلا رہا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ساتویں امام کا وہاں سے گزر ہوا، عام سا لباس پہنے ہوئے تھے، نہیں پہچانا کسی نے. ایک مرتبہ اس شخص کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میری نیت بتلا سکتا ہے، آنکھیں بند کی اور پھر فوراً درست نیت بتلا دی. امام کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ طاقت کہاں سے ملی؟ جانتے ہیں میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے بتلا رہے، یہ طاقت کہاں سے ملی؟ وہ کہتا ہے میرا نفس جب بھی مجھ سے کچھ کرنے کو کہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، یہ مخالفت نفس کے سبب مجھے ملا ہے. امام کہتے ہیں یہ تو انبیاءوں کی صفت ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کا مخالفت ہے نفس سے، جو بھی نفس کہتا ہے اس کا الٹا کرتا ہوں. نفس کہتا ہے آج بازار جا، آج نہیں جاتا کل جاتا ہوں، یعنی مخالفت ہے نفس کرتا ہوں. خود بخود یہ طاقت آ گئی کہ لوگوں کے دلوں کے حال سمجھنے لگا، نیتیں پڑھنے لگا. امام کہتے ہیں تو مسلمان ہو جا، کہا میرا نفس مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کافر تھا، مسلمان ہو جا. میرا نفس اجازت نہیں دیتا، امام کہتے ہیں تو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، مت سن نفس کی بات، مسلمان ہو جا. دل نے بات پر، بات نے دل پر اثر کیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. کچھ مہینوں کے بعد پھر امام کی خدمت میں آیا کہ مولا جب سے مسلمان ہوا ہوں کسی کی نیت نہیں جان سکتا، پڑھ ہی نہیں پا رہا دلوں کے حال. جب تک مسلمان تھا طاقت تھی، مسلمان نہیں تھا یہ طاقت تھی، اب دلوں کے اندر جھانک کر دیکھ ہی نہیں پا رہا کہ کیا سوچ رہا ہے کوئی. امام کہتے ہیں جب تک کافر تھا جب جب نفس کی مخالفت کرتا رہا، خدا اسی دنیا میں تجھے اس کا اجر دیتا رہا، طاقت آتی گئی، نیتوں کے، دلوں کے حال جاننے لگا، وہ جو انبیاء کی صفت تھی. لیکن اب جب مسلمان ہو گیا ہے، جب جب نفس کی مخالفت کرے گا خدا اس کا اجر محشر کے لیے محفوظ کر رہا ہے. اب اس کا سارا اجر قیامت میں ملے گا، خدا وہاں کے لیے محفوظ کر رہا ہے. کافر کے لیے، مشرک کے لیے برزخ نہیں ہے، برزخ بہت آسان ہے. جتنی بھی نیکیاں انجام دی اس کی جزا یا تو یہاں پہ ملے گی یا برزخ میں ملے گی. محشر میں جب اٹھے گا کہے گا کس نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا، کیونکہ سیدھے سیدھے جہنم میں جانا ہے. پروردگار مومن کے لیے ابتدائی مراحل مشکل کر رہا ہے تاکہ بعد کے مرحلے آسان ہو جائیں. دنیا میں آزمائشوں کے ذریعے گناہوں کی تلافی ہو جائے، پھر بھی نہیں ہوئی تو پھر برزخ ہے. وہ چاہتا ہے کہ برزخ ہی میں صاف ہو کے اٹھو وہاں پر، پھر بھی اگر گناہوں کی تلافی نہیں ہوئی تو محشر ہے. وہ نہیں چاہتا کوئی بھی جہنم میں جائے. مومنین کے لیے ابتدائی مراحل مشکل ہیں. مخالفت نفس یہ ایک ذریعہ ہے روحانی اصلاح کا، روح کا تزکیہ کرنے کا. اب کیا، کیسے ممکن ہے یہ؟ ایک طریقہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ صرف 40 دن 40 ڈیز کی ریاضت چاہیے. بس آپ جیسے بچے سے وعدہ کرتے ہیں کہ امتحان ہے پڑھ لو، اس کے بعد پھر جو دل چاہے کرنا، بچے سے یہی کہتے ہیں اسے پڑھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے. علماء کہتے ہیں نفس بھی ایک ضدی بچہ ہے، ایک سرکش گھوڑا ہے. آپ اسے کہیں 40 دن تھوڑی سی محنت کر لے، گناہوں سے خود کو بچا لے، پھر تو آزادی ہے. اب اسے کیونکہ 40 دن کے بعد کا دلاسا دیا ہے، وہ پھر بھی 40 دنوں میں خواہشات ابھریں گی نہیں، اتنی نہیں امڑیں گی. اور پھر 40 دنوں میں، ان 40 دنوں میں جو نفس سے ادھار لیے ہیں، آہستہ آہستہ نفس سے ہمارا کمزور پڑنے لگے گا. یہ ایک طریقہ علماء نے بتلایا کہ 40 دن نفس سے ادھار لے لیں. ایک اور طریقہ علماء کہتے ہیں جیسے آپ رد مظالم کے لیے، دنیا کی مشکلوں سے، مصائب سے بچنے کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی نیت سے صدقہ نکالا کریں دن کی ابتدا میں. بہت بڑا ظلم ہے اپنے نفس پر، اس سے بچنے کے لیے صدقہ نکالا کریں. ممکن ہے مخالفت نفس، ممکن ہے اصلاح نفس، ممکن ہے. اور چہارتا معصومین کا توسل کرنے کے بعد تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں جس سے نہ لڑا جا سکے. ہاں وقت ضرور لگے گا. سید مہدی بحر العلوم طلباء کو درس دے رہے تھے، ایک مرتبہ درس کے درمیان مسکرائے. لوگوں نے سوال کیا طلباء نے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہ آج 20 سال کی مسلسل ریاضت کے بعد ریاکاری سے جا کر چھٹکارا ملا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں. 20 سال میں کہہ گئی آپ سن گئے، لیکن بہت طویل عرصہ ہے. 40 دن، کم از کم 40 دن میں کافی روحانی اصلاح ہو سکتی ہے. اور ایک مؤثر ترین طریقہ اپنی نفس کی آلودگی کو پاک کرنے کا قرآن مجید ہے. امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب امیر المومنین کا جملہ ملتا ہے کہ قرآن کے ذریعے اپنے نفسوں کی اصلاح کرو. قرآن کفر، نفاق، شرک جیسی بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے، کفر کو، شرک کو، نفاق کو. قرآن سے مدد لو. سورہ منافقون نفاق کا علاج ہے. لیکن سب سے مؤثر اور سب سے چھوٹا، ہم چھوٹے چھوٹے عمل تلاش کرتے ہیں روزانہ جو ہو سکے، سورہ توحید فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھ کے وقت کے امام کو ہدیہ کر دیں. حیرت انگیز اثرات ہیں اس کے, حیرت انگیز اثرات. مجتہدین کہہ کر گئے ہیں, عرفا کہہ کے گئے ہیں. سورہ واقعہ غفلت کا علاج ہے, حالانکہ پوری قوم سورہ واقعہ پڑھتی ہے رزق میں کشادگی کے لیے, لیکن وہ خود بخود اس کے ساتھ چلائے گا. اصل مقصد سورہ واقعہ کے نزول کا غفلت دور کرنا ہے, معرفت خدا حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے. اب میں اور آپ روز عشاء کے بعد قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے, وہ خود بخود ہو جائے گی. اصل مقصد غفلت کا علاج ہے. قرآن بڑا مؤثر ہے, ہم اسی لیے اپنی زندگیوں میں اس حد تک اسے شامل نہیں کر سکے کیونکہ اس کا علم نہیں ہے. فال کھولنے کے لیے, استخارے دیکھنے کے لیے, قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن کو استعمال کر لیتے ہیں, بالخصوص مردوں کے لیے, مردوں کو ہدیہ کرنے کے لیے. لیکن قرآن زندوں کے لیے آیا ہے. پروردگار نے کسی بھی آیت سے مردے کو مخاطب نہیں کیا ہے. یا ایھا الذین, ہم مخاطب ہیں زندے. اور آیت اللہ بیجت کہا کرتے تھے کہ وہ خود کو مومن نہیں کہہ سکتا جو دن کی کم از کم 50 آیتیں نہ پڑھتا ہو ترجمے کے ساتھ. چلیں اتنا نہ ہو سکے تو 5-10 آیتیں دن کی. قرآن ایک مؤثر علاج ہے اگر اس کتاب کا علم ہو. آیتیں اثر کرتی ہیں. کون سکھائے گا کتاب کا علم؟ استاد کے پاس ہوتا ہے. دیکھیں ایک کلاس میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں, سب بچوں کے پاس کتاب ہوتی ہے, لیکن کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ استاد کے پاس. ہو سکتا ہے استاد کے ہاتھ میں کتاب ہو یا نہ ہو, بچے کے پاس کتاب ہے, کتاب کا علم نہیں ہے. استاد کے پاس علم میں کتاب ہے, ہو سکتا ہے کتاب ہاتھ میں ہو یا نہ ہو. اب علم کے لیے استاد کی طرف جانے کی ضرورت ہے. استاد نے کتاب کے علم کیسے حاصل کیا؟ حقائق معلوم کر کے. کتاب میں جو انکشافات ہے وہ پہچانتا گیا, اس سے استاد کو کتاب کا علم آ گیا. اور کتاب کا علم کتنا اثر رکھتا ہے؟ آصف برخیہ نے جب حضرت سلیمان کو تخت بلقیس منگوا کر دیا چشم زدن میں پلک جھپکنے کی دیر میں, حضرت سلیمان سوال کرتے تم نے یہ کیسے کیا؟ کہ میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. یعنی جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ وہ تخت کو ہوا میں اڑا رہا ہے. اب جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے وہ اگر مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں تو پھر یہ علم کتاب کا کرشمہ ہے. اور سورہ فاطر آیت نمبر 32, ہم نے اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے, چنے ہوئے بندے. وراثت کا کیا قانون ہے؟ دیکھیں جب اس دنیا سے کوئی گزر جاتا ہے تو اس کے وارث کون بناتا ہے؟ مرنے والا خود نہیں, اللہ چنتا ہے. اللہ کہتا ہے باپ کو اتنا دینا, ماں کو اتنا دینا, بہن کو اتنا دینا, بیٹی کو اتنا دینا, بھائی کو اتنا دینا, زوجہ کو اتنا دینا. پروردگار ہمارے وارث کیا ہم خود نہیں چن سکتے؟ کہ نہیں, تم عدالت نہیں کرو گے, مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے, میں چنوں گا تمہارے وارث. ایک مرنے والے کے وارث خدا چن رہا ہے, وہ بتلائے گا کس کو کتنا دینا ہے. تو کیا اپنی معجز نما کتاب کو اس نے بغیر وارث کے چھوڑ دیا ہوگا؟ وہ جو اس کی ملکیت ہے, اس کا خزانہ ہے, کیا اس نے بغیر وارث کے چھوڑ دیا ہوگا؟ اگر وارث ہے تو پھر کون ہے؟ چیز اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک مالک موجود ہو. دیکھیں اس کی مثال دوں, گزشتہ انبیاؤں کو خدا نے بہت سارے معجزے دیے. حضرت موسیٰ عصا کا معجزہ دیا تھا, عصا پھینکی اژدہا بن گیا, پھر اٹھائی پھر عصا بن گئی. جب دل چاہا ضرورت پڑی زمین کے اندر عصا کو گاڑ دیا, ایک درخت بن گیا, اس کے سائے میں آرام کر لیا. لیکن آج حضرت موسیٰ کی عصا کہیں نظر نہیں آتی کیونکہ موسیٰ نہیں ہے. اچھا, یہودیوں کے بعد ایک بہت طویل عرصے تک حضرت موسیٰ کا عصا رہا, لیکن اس نے کبھی بھی معجزہ نہیں دکھلایا کیونکہ صاحب معجزہ نہیں تھا. معجزہ اس وقت تک معجزہ دکھلاتا ہے جب تک صاحب معجزہ موجود ہو. حضرت عیسیٰ کو, اچھا جتنے بھی انبیاؤں کو خدا نے معجزے دیے وہ زمانے کے مطابق دیے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اپنے زور پر تھا, پروردگار نے عیسیٰ کو معجزہ دیا, ہاتھ لگاتے ہیں مریض کو اور شفا مل جاتی ہے. یعنی زمانے کے حساب سے رسول کے دور میں ادب عروج پر تھا, اس وقت قرآن کا معجزہ دیا, زمانے کے مطابق معجزے خدا عطا کرتا گیا. لیکن معجزہ اس وقت تک اثر دکھاتا ہے جب تک صاحب معجزہ موجود ہو. اور پھر آج حضرت نوح کی کشتی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی کیونکہ نوح نہیں ہے. سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا کیونکہ حضرت سلیمان نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی عصا نظر نہیں آئے گی. لیکن اگر آج بھی قرآن باقی ہے, آج بھی قرآن معجزے دکھلا رہا ہے, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وارث قرآن موجود ہے. اور پھر وارث ہی کتاب کی صحیح تعلیم دے سکتا ہے. جس نے شوق کا اظہار کیا, اس کے پاس آئے, اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پلک جھپکنے کی دیر میں پورا قرآن حفظ کروا کے چلے گئے. جس نے چاہا قرآن سیکھنا, جس نے چاہا قرآن سمجھنا, اس پر عمل کرنا, وارث کے بغیر قرآن کی تعلیمات نہیں مل سکتی. قرآن ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے نفسوں کی اصلاح کے لیے. اور کیونکہ وارث موجود ہے, یہی وارث ہے قرآن کے, یہی وارث ہے رسالت کے. دنیا نے بڑی ناانصافی کی ہے آل محمد کے ساتھ. حضرت ابراہیم کے دور میں صابئین تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے. حضرت ابراہیم نے کہا میرے بعد موسیٰ آئیں گے, انہوں نے حضرت موسیٰ کو نہیں مانا. حضرت موسیٰ کے دور میں یہودی تھے, حضرت موسیٰ کا اعتراف کیا. حضرت موسیٰ کہہ کر گئے میرے بعد عیسیٰ نبی ہوں گے, یہودیوں نے نہیں مانا حضرت عیسیٰ کو. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں عیسائی تھے, حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے مجھ پر ایمان رکھتے ہو, میرے بعد خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. ان پر ایمان رکھنا, لیکن نہیں, عیسائیوں نے رسول نہیں مانا خاتم الانبیاء کو. پھر خاتم الانبیاء کہہ کے گئے مسلمانوں سے کہ میرے بعد میرا آخری بیٹا آئے گا. مسلمانوں کو ان کے وجود پر اعتراض ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 1200 سال سے کوئی زندہ ہو. بڑی ناانصافی ہوئی ہے, حالانکہ یہ بار بار ثابت کرتے رہے کہ ہم ہی وارث رسالت ہیں. ملا صالح کشفی ایک کتاب لکھنے والے ہیں اور کتاب کا نام ہے فضائل مرتضوی. ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے, لیکن آل محمد کے فضائل کا کمال یہ ہے کہ غیر بھی اعتراف کرتے ہیں. خیر, یہ جو روایت انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہے وہ ہماری بہت ساری کتابوں میں موجود ہے, ثاقب فی المناقب میں, مدینۃ المعاجز میں, بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. ابو سمسام نامی ایک شخص رسول کے پاس آیا. یا رسول اللہ, میں اگر اپنے سارے قبیلے کو مسلمان بنا دوں, مسلمان تھا, خود بھی مسلمان تھا, میں اگر مسلمان بنا دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ رسول کہتے ہیں میں تجھے 80 سرخ والوں والی اونٹنیاں دوں گا. اس دور میں سرخ والوں والی اونٹنیاں بڑی اہمیت رکھتی تھی. اس دور کی کوئی مہنگی برانڈڈ کار لے دیں, مرسیڈیز, میں تجھے 80 سرخ والوں والی اونٹنیاں دوں گا. کہتا ہے آپ اسے تحریر کر کے دے دیں. رسول نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں محمد رسول اللہ اعتراف کرتا ہوں کہ اگر ابو سمسام نے اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا تو میں اسے 80 سرخ والوں والی اونٹنیاں دوں گا. دستخط اور مہر لگا دی. رسول نے خود تحریر لکھی. اس کا مطلب رسول لکھنا پڑھنا جانتے تھے. خیر, ایک مرتبہ تحریر لے کر چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد جب قبیلے کو مسلمان بنا دیا, بہت خوش تھا, رسول مجھے شاباشی دیں گے, تعریف کریں گے, مشقتیں بھی اٹھائی تھی اس کے لیے. رسول کے پاس آیا. مدینے میں جیسے داخل ہوا کسی نے کہا کہ رسول کا انتقال ہو چکا ہے. اب پریشان ہو گیا, کیا کروں, رسول کی تحریر ہے میرے پاس اور رسول وعدہ کر کے گئے ہیں. خلافت کے دربار میں پہنچا, جو رسول کے ممبر پر بیٹھے تھے ان کے پاس, کہ رسول تحریر دے کر گئے ہیں کہ اگر میں نے مسلمان بنا دیا تو آپ دیکھ لیں, چیک کر لیں اس تحریر کو. دیکھنے والا کہتا ہے کہ ہاں تحریر تو رسول ہی کی ہے، سند بھی رسول کی ہے، دستخط بھی رسول کے ہیں، مہر بھی رسول کی ہے، لیکن رسول نے کہاں چھوڑی ہیں اتنی ساری اوٹنیاں؟ رسول نے تو کوئی ترکہ نہیں چھوڑا. وہ کہتا ہے کہ وعدہ کر کے گئے ہیں رسول، اس کا مطلب معاذ اللہ نعوذ باللہ، کیا اسلام کا رسول سچا نہیں تھا؟ میں جا کر اپنے قبیلے والوں سے کہہ دوں گا کہ مسلمانوں کا رسول تو معاذ اللہ جھوٹا تھا، جس نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا. کہا نہیں، ہے ہی نہیں کوئی ترکہ جو ہم تمہیں دیں. کہاں سے دیں گے، 80 اوٹیاں کہاں ہیں اسلام کے پاس؟ رسول کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے. ایک مرتبہ سلمان فارسی دربار میں کھڑے ہوئے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سلمان کیوں دربار جایا کرتے تھے؟ اسی لیے جایا کرتے تھے، مشکلات کا حل نکالنے کے لیے. چلو میں تمہیں جانشین رسول کے پاس لے کر جاتا ہوں. ہاتھ پکڑا، امیر المومنین کے دروازے پر آئے، دروازے پر دستک دی، مولا بھی باہر نہیں آئے، اندر سے آواز دے رہے ہیں، سلمان ابو سمسام سے کہہ دو کہ کل فلاں میدان میں آ جائے، میں رسول کا وعدہ پورا کروں گا. اور پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ کل علی مدینے کے سامنے ثابت کرنے والے ہیں کہ میرا رسول کتنا سچا تھا. کہہ دو ابو سمسام سے. ابو سمسام کہتا ہے یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں؟ کہ تجھے باب مدینہ العلم کے دروازے پر لے کر آیا ہوں. بس ایک مرتبہ اگلے روز پورا مدینہ جمع ہوا، سب یہی سوچ رہے تھے کہ شرمندہ ہوں گے، علی کہاں سے لائیں گے 80 اونٹنیاں، وہ جو گھر میں فاخے کرتے ہوں 80 سرخ بالوں والی اونٹنیاں کہاں سے لائیں گے. خیر مدینہ جمع ہوا، ابو سمسام آیا، امیر المومنین اپنے بڑے بیٹے حسن کے ساتھ میدان میں آئے. ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی چٹان کے قریب گئے، اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا اس چٹان کے اندر جاؤ، وہاں تمہیں ایک مہار نظر آئے گی، اس مہار کو کھینچنا، ابو سمسام کو ساتھ لے کر جاؤ، جتنی اونٹنیاں اسے چاہیے وہاں سے اسے دے دینا. ابو سمسام کے ساتھ امام حسن اندر گئے، مہار کھینچنی شروع کی، ابو سمسام نے گننے شروع کیے، 1 2 3 4 80 ہو گئے، یا اپنے رسول اللہ بس 80 ہو گئے، ایماندار تھا. 80 اونٹنیاں لی اور باہر آئے، قطار لگی ہوئی ہے اونٹوں کی، سرخ بالوں والی اونٹنیاں. امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ وہ ناکے ہیں جو پروردگار نے ناکہ سالے سے 2000 سال پہلے خلق کیے تھے. امام حسن سے وہ کہتا ہے آپ نے یہاں سے کیسے نکالی اونٹنیاں؟ امام حسن کہتے ہیں یہ تو نے روک دی، اگر قیامت تک مہار کھینچتا رہتا قیامت تک اونٹنیاں برآمد ہوتی رہتی ہیں. رسول کی تحریر کو میں پورا کروں گا، جو جانشین رسول ہے، ہر ہر وعدہ رسول کا پورا ہوگا. رسول وعدہ کر کے گئے ہیں کہ جہاد اکبر انجام دینے والا کامیاب ہوگا محشر میں، جنت میں بہترین درجے پر ہوگا، ہر ہر وعدے کو پورا کیا جائے گا. کون پورا کرے گا؟ وہ جو وارث رسول ہے. لیکن میں نے کہا نا دنیا نے بڑی بے انصافی کی ہے، نا انصافی کی ہے آل محمد کے ساتھ. وہ جو وارث قرآن اب تک موجود ہے ان کے وجود پر اعتراض کرتے رہے. جہاد اکبر کا بھی یہی طریقہ ہے، دعائے معرفت کے جملے ہیں، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تیری معرفت عطا کر، جب تیری معرفت ادا ہو جائے گی تو تیرے رسول کو پہچان لوں گا، تیرے رسول کو پہچانوں گا تو پھر حجت خدا کی پہچان عطا ہوگی. خدا کو کیسے پہچانیں گے؟ من عرف نفسہ، اپنے نفس کو پہچانیں گے خدا تک پہنچیں گے. یعنی دین سب کچھ بتلا کر گیا ہے، خود کو پہچانو خدا تک پہنچے، خدا کو پہچانو رسول کی معرفت ہوئی، رسول کو پہچانو حجت خدا کی معرفت ہو گئی. اور وہ جاہل ملا اس دنیا سے جس نے اپنے وقت کو امام کو نہیں پہچانا، بہت ضروری ہے یہ پہچان. سید مہدی بحر العلوم کے پاس آ کر ایک شخص سوال کرتا ہے، آپ جانتے ہیں نا جتنے بھی علماء ہیں، امام اثر نے کثیر علماؤں سے ملاقات کی ہے، لیکن دو عالم ایسے گزرے ہیں تاریخ میں جب وہ ملنا چاہتے تھے مل لیا کرتے تھے، باقیوں نے اس وقت ملاقات ہوئی کی جب امام اثر چاہتے تھے. یہ دو عالم ایسے ہیں جب وہ ملنا چاہتے تھے مل لیتے تھے، ایک مقدس اردبیلی اور ایک سید مہدی بحر العلوم، جب جب ملاقات کرنا چاہتے تھے کر لیتے تھے. مہدی بحر العلوم کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ کیا غیبت کبریٰ کے دور میں امام عصر سے ملاقات ممکن ہے؟ ان کو پہچاننے کے لیے، उनकी मारफत हासिल करने के लिए क्या उनसे मुलाकात मुमकिन है, क्या कहे मेहदी बहरुल उलूम, सर को झुका लिया। एक मरतबा जो तालिब इल्म करीब बैठा हुआ था उससे कहते हैं कि इसके ज़र्फ में इतनी सलाहियत ही नहीं है कि ये समझ सके कि इमाम से कैसे मिलते हैं, इससे क्या कहूं कि इमाम से मुलाकात तो क्या, इमाम ने मुझे अपने सीने अकदस से लगाया है। ये वो है जो खालिस इमाम की खातिर कोशिश करते रहे। देखिए माजरत के साथ, इमाम सिर्फ राह भटके हुओं को राह दिखाने के लिए, रास्ते में प्यासों को पानी पिलाने के लिए, बेघरों को घर देने के लिए, इमाम सिर्फ इस मकसद के लिए खल्क नहीं हुए हैं। इमाम का असल मकसद मोमिनीन के लिए पनाहगाह बनना है, और उसके लिए उस पनाह में जाने के लिए गुनाहों से इज्तनाब करना पड़ेगा। जिहाद अकबर के बगैर इमाम तक रसाई मुमकिन नहीं है। इमाम तक वो भी है, जैसे हमने सूरह वाकया का बयान किया कि रिस्क भी खुद ब खुद चलाएगा, गफलत को दूर करने की खातिर वाकया पड़ी जाए अपने आप रिस्क चलाएगा, वो भी मिल जाएगा जो जिसका आप इमाम से मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन असल मकसद मोमिनीन को पनाह देना है। अब्दुल करीम चाहने वाले थे, बहुत अकीदत थी इमाम असर से, और लोगों में चमड़े का काम करते थे, जूतियों की मरम्मत। लोगों में ये मशहूर हो गया था कि अब्दुल करीम की दुकान पर इमाम असर आते हैं। अब लोग घंटों बैठा करते हैं उस दुकान पर कि हमें भी पता चल जाए कब इमाम असर आते हैं। इमाम आते हैं और अब्दुल करीम से मुलाकात करके जाते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं ये देखने के लिए कब आते हैं, कब मुलाकात करते हैं, हम भी कुछ गुफ्तगू कर लें। एक मरतबा, कौन है ये अब्दुल करीम मैं तारुफ करवा दूं, चमड़े का काम करते थे, जूतों की मरम्मत करते थे, लेकिन बहुत सादा जिंदगी गुजारी है। और इमाम तक रसाई कैसे मिली, दुनिया की मोहब्बत निकाल दी थी दिल से, दुनिया की मोहब्बत नहीं थी। किराए के मकान में रहते थे और अक्सर किराए के मकान की रकम भी ना होती, वो जो मालिक मकान था वो रियायत कर दिया करता था क्योंकि एक बूढ़ा है जो रहता है। लेकिन कुछ महीने हो गए किराया नहीं भरा, मालिक मकान कहता है आप अब 10 दिनों के अंदर मकान खाली कर दे, मैंने बहुत रियायत दे दी आपको, आप मकान खाली कर दे क्योंकि मुझे भी रकम की जरूरत है, आप कोई और मकान अपने लिए तलाश कर लें। 10 दिन हो गए मकान नहीं मिला, खुद अपने घर का सामान उठाया और बाहर गली में लाकर रख दिया, अभी दूसरा मकान नहीं मिला था, गली में लाकर रख दिया, वहीं चौराहे पर सड़क पर बैठे हुए हैं। इतने में पीछे से किसी ने कान में आकर कहा कि परेशान मत हो, लोगों ने तो इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी हैं, समझ गए इमाम असर की आवाज है, अक्सर मुलाकातें कर चुके हैं। पलट के कहते हैं लेकिन मकान का किराया न भरने की जिल्लत तो किसी ने भी नहीं देखी होगी। एक मरतबा इमाम के चेहरे पर तबस्सुम आया, थोड़ी देर में मकान का मसला हल हो जाएगा, इमाम गायब हो गए वहां से। कुछ ही मिनट गुजरे थे कि शहर का एक ताजर आया, और ताजर आकर कहता है कि आप मेरे साथ चलें, मुझे एक काम है। क्या काम है? क्या मैं घर में सोया हुआ था, इमाम असर ने ख्वाब में आकर कहा कि फला महल्ले में एक मकान है, तुम उस मकान को खरीदो, मालिक मकान को उसी रकम दे दो, और फिर उस मकान की चाबियां अब्दुल करीम को दे देना, चले मेरे साथ। एक मरतबा हम उस महल्ले में पहुंचे जिसके मकान में रहते थे अब्दुल करीम, उससे मकान खरीदा, वो कहता है मुझे भी रकम की जरूरत थी, मखरूज था, मकान की चाबियां उसी वक्त अब्दुल करीम के हवाले की। उसने मांगा था इमाम असर से मुझे मकान चाहिए, नहीं, गिरिया किया था, मुसल्ला बिछाया था, चिल्ले काटे थे, नहीं, खुद हो गया। मोहब्बत के साथ ये सारे मसाइल खुद ब खुद हल होते जाते हैं। असल मकसद इमाम तक पहुंचने का गुनाहों से बचना है, पनाह मांगना है, गुनाहों से इज्तनाब है, तस्किए नफ्स के लिए तवस्सुल करना है। वो सारे मसाइल, बीमारी से शिफा, घर पहुंच जाना, बेघर को मकान मिल जाना, किराया अदा हो जाना, वो सब खुद ब खुद हो जाएगा। असल मकसद इमाम तक रसाई का गुनाहों से बचना है। उसने नहीं मांगा था कि मुझे मकान की जरूरत है, खुद हो गया, और यही इमाम असर की पहचान है।
اللهم صل على محمد وآل محمد
हमने नहीं पहचाना वक्त के इमाम को, नहीं पहचाना हमने, वरना तो अरवाहों की इतनी परवाज होती। कल जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, इतनी रसाई है रूह के पास कि वो इमाम आसिर तक पहुंच सकती है। हमने नहीं पहचाना, हमने मारिफत, ये क्यों हुआ, क्यों हम इतने तवील अरसे में भी इमाम आसिर को नहीं पहचान सके। लोग एतराज करते हैं कि मुलाकात नहीं हुई इसीलिए, दीदार नहीं किया इसीलिए, लेकिन तारीख भरी पड़ी है ऐसों से जो सामने रहकर भी मारिफत हासिल नहीं कर सके। मैं इस मंजिल पर आ चुकी हूं जहां मुझे आना था, थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है खारिजियों पर। वो मुसलमान थे, वो शिया थे, अमीर अल मोमिनीन के साथ जमल और सिफीन में साथ थे, लेकिन फिर नहरवान में मौला के मुकाबले पर आ गए। ऐसा कैसे हो गया? वो जो चाहने वाले हैं, वो जो शिया हैं, अपने हैं। मुर्तजा मुतहरी अपनी किताब में लिखते हैं कि खुदा का शुक्र है कि हम अमीर अल मोमिनीन के दौर में नहीं थे। वाकई शुक्र है, क्योंकि शायद जमल में और सिफीन में तो साथ होते, लेकिन जब सिफीन में कुरान बुलंद हुए नैजों पर तो सब अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले पर चले गए। यहां तक इमाम पर तोहमत लगाई कि आप काफिर हो गए क्या, कि आप दीन के खिलाफ जा रहे हैं, यानी दीन की खातिर खतरा बन गए थे खारिजी। और इतना फितना बरपा किया अमीर अल मोमिनीन ने नहरवान में, उनके खिलाफ तलवार उठाई। उसके बाद यही खारिजी थे जिन्होंने मौला के कत्ल का मंसूबा बनाया। हैरत की बात यह है कि सारे के सारे नमाजी थे, इतने नमाजी थे कि पेशानियों पर ऊंट की पुश्त की तरह गट्ठों के निशान थे। सारे के सारे रोजे रखते थे, इबादतों में आला दर्जे पर। अमीर अल मोमिनीन मदीने की कुफे की गली से गुजर रहे थे, एक सहाबी साथ था, किसी एक घर से बहुत खूबसूरत किरात कुरान की आवाज आई, बेहतरीन अंदाज से पढ़ रहा था। साहबी कहता है मौला कितना अच्छा कुरान पढ़ रहा है, बहुत खुशकिस्मत है ये। अमीर अल मोमिनीन कहते हैं इसकी किस्मत पर रश्क ना करो। जिस वक्त नहरवान हुई, मक्तूलीन के लाशें पड़े थे, वही साहबी मौला के साथ था। लाशों के दरमियान उस शख्स का भी लाशा पड़ा हुआ था। अमीर अल मोमिनीन कहते हैं यही वो है जो उस रात कुरान पढ़ रहा था, मैंने तुमसे कहा था इसकी किस्मत पर रश्क ना करो। हुज्जत खुदा के खिलाफ तलवार उठाई थी उसने। अमीर अल मोमिनीन कहते रहे मैं कह रहा हूं जंग जारी रखो सिफीन में। कहते नहीं मौला, कुरान आ गया सामने, कुरान आ गया। अली कहते मैं बोलता हुआ कुरान हूं, मैं कह रहा हूं जंग जारी रखो। चले गए सिफीन में अली का साथ छोड़कर। ये कमजोर अकायद है जो हुज्जत खुदा के खिलाफ खड़े कर देंगे। और छठे इमाम की रिवायत मिलती है, आखिरी दौर का मोमिन कहेगा आपके आने के बाद हमारी जिंदगियां मुश्किल हो गई हैं, आपने बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं दीन की। मोमिन चाहने वाला, वो जो जिंदगी भर इंतजार करता रहा। कमजोर अकायद, इमाम असर की मारिफत अगर जिंदगी में हासिल नहीं हुई तो हुज्जत खुदा का साथ नहीं दे सकेंगे। वो सारे के सारे मुसलमान थे, बायत कर चुके थे, मौला आपके साथ है, जमल और सिफीन में साथ भी दे चुके थे, फिर खिलाफ खड़े हो गए। रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, सामने से एक शख्स का गुजर हुआ। सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह वो बहुत बड़ा आबिद है, हमने जब भी उसे देखा वो मसल्ले पर बैठा रहता है। एक मरतबा रसूल ने झुक के चेहरे की तरफ देखा, रसूल कहते हैं इसके चेहरे पर तो इबलीस की मोहर लगी हुई है। एक मरतबा जब वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, रसूल के करीब से गुजरा, रसूल ने कहा तू जब अंदर आ रहा था तेरे जहन में क्या ये ख्याल नहीं था कि यहां जितने भी हैं मैं उन सबसे बेहतर हूं? कहा हां मैं हूं इनसे बेहतर। गया और नमाज में मशगूल हो गया। रसूल कहते हैं कि जाओ कौन है जो इसे कत्ल करके आए, अगर आज ये कत्ल हो गया तो मुसलमानों का बहुत बड़ा फितना नहीं होगा। अबू बकर कहते हैं मैं जाता हूं। एक मरतबा तलवार उठाई कत्ल करने के लिए गए, लेकिन हालत नमाज में था। कहा ये कैसा हुक्म दिया है रसूलल्लाह ने कि नमाज में किसी को कत्ल कर दिया जाए? नहीं नहीं, इतना बड़ा गुनाह नमाजी को मैं कत्ल करूं? मैं वापस जा रहा हूं। फिर रसूल ने फिर सवाल किया कोई इसे कत्ल करके आओ। उमर खड़े हुए, जब पहुंचे उसके पास तो सजदे में था। कहा अबू बकर मुझसे बेहतर हैं, जब उन्होंने इस नमाजी को कत्ल नहीं किया तो फिर मैं क्यों कत्ल करके गुनाह लूं? सजदे में है, सजदा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। रसूल ने इसके कत्ल का हुक्म दे दिया। उमर भी वापस आ गए। अमीर अल मोमिनीन कहते हैं या रसूलल्लाह मैं जाता हूं। जब तक मौला पहुंचे वो मस्जिद से बाहर निकल चुका था। उसका नाम रुसदिया था और इसी शख्स ने जंगे नहरवान शुरू की थी। नहरवान का बानी था ये। रसूल ने कहा था आज अगर ये कत्ल हो जाए तो कल इख्तलाफ नहीं होगा, फितना खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा आबिद था, عبادتیں نماز روزے سب کر رہا تھا، حجت خدا کو نہیں پہچان سکا. اور اگر حجت خدا کی معرفت نہیں ملی، عبادتوں کا ڈھیر لگ جائے، جاہل جائیں گے اس دنیا سے، جہالت کی موت مرا. اب کیسے پہچان ہو، کیسے پہچانے؟ پہچاننا بہت اہم ہے. کیسے پہچان ہو؟ ایک ہی ذریعہ ہے، مخالفت نفس. وہ جس نے ساتویں امام کے ہاتھ پر دین قبول کیا وہ کافر تھا، لیکن صرف مخالفت نفس کے ذریعے وقت کے امام تک پہنچ گیا، وقت کے امام کے ہاتھ پر ایمان لیا. ہم نے جو ابتدا میں گفتگو کی اس کافر کی جو نفس کی مخالفت کرتا تھا، صرف مخالفت نفس کے سبب. یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. میں نے کہا ہم آٹھ دنوں سے مسلسل جن باتوں پر گفتگو کر رہے تھے، تفصیلی بحثیں کی ہم نے عورت کے جہاد پر، نفس کی قسموں پر، امارہ سے کیسے لڑا جائے، جسم کا جہاد کیا ہے، شہادت کا درجہ کیسے ملتا ہے، روح کمال تک کیسے پہنچے گی، لیکن ساری باتوں کا ایک ہی خلاصہ ہے، اپنی خواہشات سے لڑ جانا. بس جہاد اکبر پر گفتگو کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو خود سے لڑ جائے. نفس نے کہا آج بازار جانا ہے، آج نہیں کل جائے. نفس نے کہا یہ فلاں چیز اس وقت کھانی ہے، اس وقت نہیں تھوڑی دیر کے بعد کھا لے. جتنا نفس کو ٹوکتے رہیں گے آہستہ آہستہ نفس کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر اطمینان کی منزل آتی ہے. جنہوں نے یہ مشقتیں اٹھائی زندگی میں، وہ پھر خبروں سے بھی حجت خدا کی نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے. پروردگار ہمیں بھی وہ موقع نصیب کرے کہ جب وقت کا ہادی آواز دے ہم بھی دوڑے، چاہے کہیں بھی ہو. لیکن ایک مثال تاریخ کی پیش کروں اور پھر اختتام کی طرف. رسول کے صحابیوں میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اخنف. کثرت سے رسول کی صحبت سے فائدہ اٹھایا اور بڑے اچھے صحابی تھے رسول کے، بڑا فیض اٹھایا رسول کی صحبت سے. ایک دفعہ رسول جس وقت جبرائیل کربلا کا پیغام لے کر آئے تھے، امام حسین کی شہادت کی خبر دی، رسول مسجد میں بیٹھے گریا کر رہے تھے. اخنف وہیں بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ آپ اتنا گریا کر رہے ہیں؟ کہا میرا نواسا تین دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا. کہا یا رسول اللہ وہ وقت کب ہوگا؟ کہا 61 ہجری میں. اور جو بھی حسین کی نصرت میں مارا جائے کربلا کے میدان میں، اسے 70 شہدا کا ثواب ملے گا. اسی وقت اخنف نے دل میں عہد کر لیا کہ میں ضرور جاؤں گا حسین کی نصرت کے لیے، باقی جنگوں میں ایک شہید کا ثواب، حسین کے ساتھ 70 شہیدوں کا اجر، میں ضرور جاؤں گا. کچھ ہی دنوں کے بعد رسول نے ایک محاذ کا اعلان کر دیا اور مجاہدین جنگ کے لیے روانہ ہو گئے. اخنف بھی گئے، رسول نے بلایا تھا جہاد کے لیے، چلے گئے جنگ کے لیے. کافر کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور بس آخری سانسیں لے رہے ہیں. رسول جنگ کے میدان میں محاصرہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کون کتنا زخمی ہے. ایک مرتبہ اخنف کے قریب پہنچے. اخنف میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. کہا یا رسول اللہ دل کی تمنا ادھوری رہ گئی. کہا کیا تمنا ہے؟ مجاہد شہادت کے درجے پر ہو، کیا تمنا ہے؟ اس سے بہتر اور کیا ہوگا، جنت کی بشارت دے رہا ہوں. کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ جو حسین کے ساتھ شہید ہو 70 شہدا کا اجر ہے، عہد کیا تھا دل میں، تمنا ادھوری رہ گئی. ایک مرتبہ اخنف سے کہتے ہیں، اخنف وعدہ کرتا ہوں جب حسین نصرت کے لیے آواز دے گا، قدرت تجھے اپنی خبر سے اٹھائے گی اور تو جائے گا نصرت کے لیے. اور یہی ہوا، یہی ہوا. 72 شہدا میں لسٹ میں جا کر چیک کیجئے گا، اخنف کا نام بھی ہے. صحابی رسول خبر سے اٹھ کے آئے ہیں، فرشتے آئے بیدار کرنے کے لیے، چین سے سوئے ہوئے ہو، اخنف اٹھو، حسین بلا رہے ہیں. اچھا جب تک اخنف پہنچے عصر کا وقت ہو چکا تھا. جس وقت امام نے صدا استغاثہ بلند کی، عصر کا وقت تھا. اخنف چند لمحوں کی دیر میں کربلا پہنچ گئے. عجیب منظر دیکھا، چاروں طرف خون ہے، لاشوں کا ڈھیر ہے. کچھ خیمے ہیں جہاں کالے برکے میں مستورات در خیمے پر کھڑی ہیں. ایک مرتبہ خیمے کی طرف گیا، اندر سے آواز آئی، آ گئے اخنف. کہا کون ہے؟ کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں، میرا بھائی کہہ کر گیا ہے کہ صحابی رسول آنے والا ہے. बहन उसे मैदान में भेज देना, मेरी नुसरत के लिए आ रहा है। एक सहाबी रसूल के लिए इतना एहतमाम। जैनब सलाम करके कहती है कि मेरा भाई पैगाम देकर गया है, रसूल का सहाबी आने वाला है, रसूल के सहाबी के लिए, और जो शबीह रसूल हो, रसूल जैसा चेहरा हो, गुफ्तार किरदार अंदाज सब रसूल जैसा हो। आप जानते दूर दराज से लोग हुसैन के पास आया करते थे, या रसूलल्लाह अकबर को बुला दे या हुसैन अकबर को बुला दे। कहा क्यों? कहा मन्नत मानी थी कि फला काम हो जाएगा तो रसूल के चेहरे की ज़ियारत करूंगा। थोड़ी देर के लिए अकबर को बुला दे। अली अकबर आते हैं, लोग बलाएं लेके जाते हैं। जब गैर इतनी बलाएं लेते हैं, माँ कितनी बलाएं मैं लेती होगी, माँ कितनी बलाएं लेती होगी। बस एक मरतबा लाशों पे लाशें आ रहे हैं, अली अकबर सामने खड़े हैं, बाबा मुझे इजाजत दे दे, सर से पैर तक अकबर को देखा, बेटा इजाजत दूंगा नहीं रोकता, लेकिन काश तेरे पास भी तुझ जैसा कोई जवान बेटा होता और मरने की इजाजत मांगता, मैं देखता तू कैसे इजाजत देता। जाओ बेटा अहले हरम से रुख्सत हो लो। एक मरतबा ज़ैनब के खेमे में आए, फूफी अम्मा इजाजत है, ये वो है जिसने पाला है अकबर को, अकबर को पाला है ज़ैनब ने, फूफी अम्मा इजाजत है। कहा नहीं अकबर इजाजत नहीं दूंगी, अकबर इतने लाशें देख चुकी हूँ, अब और ताकत नहीं है, अकबर तुझे इजाजत नहीं दे सकती। कब भी अम्मा ठीक है इजाजत ना दे, कल जब दादी पूछेंगी ज़ैनब तुझे मेरा हुसैन प्यारा था कि तेरा अली अकबर, बताए क्या जवाब देंगी। चार अकबर मैंने तुझे इजाजत दी, माँ के खेमे में आए, मुझे नहीं मालूम बीबियों ने किस तरह रुख्सत किया। रावी कहता है अहले हरम ने किस तरह अली अकबर को रुख्सत किया नहीं मालूम, लेकिन खेमे का पर्दा बार बार रुकता था, बार बार गिरता था, बार बार रुकता बार बार गिरता। जब भी अकबर निकलना चाहते कोई पीछे से दामन खींच लेता था, माँ होगी बहने होगी। अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा चला अकबर का, पीछे से किसी की तेज तेज सांसों की आवाज आई, पलट के देखा पूरा बाप आ रहा है। बाबा आपने मुझे रुख्सत कर दिया, आप क्यों पीछे आ रहे हैं? अकबर बाप का दिल है, पता कैसे जाने तू, माएं बैठी हैं, जवान बेटा बाजू होता है बाप का, जवान बेटा ताकत होती है बाप की। तो ठीक है अकबर मैं नहीं आता पीछे, अकबर एक काम करो, जब तक मैदान पहुंचो मुड़ मुड़ के देखते रहना, पलट पलट के मुझे देखते रहना। ठीक है बाबा आप सहमत न करे, मैं मुड़ मुड़ के देखता रहूंगा। अकबर मैदान में पहुंचे, जंग की, हुसैन एक पीले पर बुलंद हुए, बेटे की जंग देख रहे हैं, ज़ैनब दर खैमे पर खड़ी है, माँ मुसल्ले पर बैठी है। एक मरतबा माँ ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए बारे ला, याकूब को यूसुफ की तरफ पलटाने वाले, यूसुफ को याकूब की तरफ पलटाने वाले, एक बार अकबर से मिला दे। अकबर खैमे में वापस आए, खैमे में वापस आए, हुसैन के पास गए, सबसे पहला सवाल अकबर का, बाबा आपने मेरी जंग देखी? का मरहबा बेटा बहुत अच्छा लड़े, देखी बेटा मैंने जंग देखी। का बाबा कुछ मांगूंगा तो दोगे? का बोलो अकबर क्या चाहिए? सैयद इब्ने ताऊस लिखते हैं कि उस वक्त
दे दें। माए बैठी हैं, जवानी में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जवान का खून गर्म होता है। बाबा दो घूंट पानी मिल सकता है, क्या जवाब दे उसे। देखिए हमारे जवान हमसे कुछ मांगते हैं, हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं उनकी तमन्नाएं पूरी करने के लिए। कितना गरीब हो गया है उसे जवान बेटा, आखिरी वक्त दो घूंट पानी मांग रहा है। हुसैन के पास पानी नहीं है। बेटा थोड़ी देर सब्र कर लो, नाना जामे को सर हाथ में लिए खड़े हैं। बेटा थोड़ी देर इंतजार कर लो, अभी कौसर मिलेगा। मख्तल में वापस आए जंग की, वो मां तुम्हें दुआएं दे रही है, अल्लाह तुम्हारे जवानों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें जवानों का दाग ना दिखलाए। घोड़े से जमीन पर आ एक नैजा पुश्त से काम कर गया। बाबा बेटे का आखिरी सलाम कबूल हो। जब भी किसी शहीद ने हुसैन को पुकारा है, हुसैन बड़ी शान से गए हैं, तलवार नियाम में रखते, घोड़े पर सवार होते, घोड़ा दौड़ाते, लोग शहीद के पास जाते, फिर जनाजा लेकर आते। लेकिन जब अकबर ने पुकारा, तलवार कहाँ घोड़ा कहाँ, अकबर मुझे खुद दिखाई नहीं देता, अकबर आंखों की बिनाई चली गई है, अकबर मुझे आवाज दे, कभी नजफ के अली को पुकारते, कभी करबला के अली को पुकारते। गिरते गिरते बेटे के सराहने पहुंचे। खुदा किसी बाप को बेटे का आलम ना दिखाए। 18 बरस का जवान बेटा खाक पर एड़िया रगड़ रहा था। हुसैन दो जानू अकबर के पास बैठ गए। अकबर क्या हाल है, कहा बाबा सीने में बड़ा दर्द हो रहा है, सीने में बर्छी का पल है, सीने पर हाथ रखा, नजफ की तरफ देखा, आइए दादा इब्राहिम, देखिए मेरे इस्माइल के हाथ पर बंधे नहीं है, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी नहीं है, पर्ची निकाली याली, पर्ची में लपटा हुआ जवान का कलेजा साथ निकल आया। जवान ने दम तोड़ा, बेटा कोई आखिरी ख्वाहिश है, कहा बाबा सहमत होगी पर मेरा लाशा खेमे में पहुंचा दीजिएगा, मेरी माँ रात भर बड़ी बेचैन रही है, आखिरी मर्तबा मेरा चेहरा देख ले। हुसैन उठे, झुककर लाशा उठाया, अकबर ने आखिरी हिचकी ली। जितनी देर वो निकलती रही, अकबर एड़िया लगाते रहे, बाप देख रहा है। हुसैन के सामने अकबर ने दम तोड़ा, उठे झुककर लाशा उठाया, लेकिन बूढ़ा बाप जवान का लाशा कैसे उठाए। याद है ना हुर के बेटे का लाशा उठाया था, हुर से कहा था हुर पीछे हट जा, बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठाता। झुककर लाशा उठाया लेकिन लाशा नहीं उठता, लाशा नहीं उठता, अकबर के बाजू गले में डाले, लाशे को घसीटना शुरू किया, अकबर के पैर जमीन पर खत खींच रहे हैं, खैमे का पर्दा उठा। जैनब ने आवाज दी, भैया मैंने से बचपन से पाला है, نکالنا، تیرے پردے پر آزاد اکبر قربان. مومنات ایک اعلان سماعت فرمائیے، کل عاشور کے روز اس محفل میں صبح 8 بجے مجلس کا انعقاد ہے، آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے.